بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم ایک بہت بڑے شاعر فخر مشرق شفیق جون پوری مرحوم نے بہت پہلے کہا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بتہا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی میرے دوستو حالات ہر زمانے میں بگڑتے ہیں اور سنورتے ہیں حالات کے بگڑنے اور سنورنے کا دار و مدار قوم کے اوپر ہوتا ہے آسمان سے بگاڑ پیدا نہیں ہوتا ہماری حالت بگڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زمانہ بگڑ گیا زمانہ تو جیسا ہے ویسے ہی چل رہا ہے جمعہ جس طرح ہمیشہ آتا ہے ویسے آئے گا جمعہ نہیں بگڑتا زمانہ اسی کو کہتے ہیں ہفتہ ویسے ہی آ رہا ہے جیسے آتا رہا جب سے زمانہ چلا ہے وہ دریا کی روانی کی طرح اپنے طور پر چل رہا ہے دریا بہہ رہا ہے اس کی روانی رواں دواں ہے پانی خراب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے پانی کو پاک اور پاک کرنے والا اتارا ہے وہ تو بہہ رہا ہے بہتا رہے گا پانی گندا کیوں ہوتا ہے ہم اور آپ اس میں کچرا ڈالتے ہیں گندگی ڈالتے ہیں شہر کی گندگی بہ کر پانی میں جاتی ہے اس لیے پانی خراب ہو گیا ہے اور اگر ہم گندگی اور کچرا ڈالنا چھوڑ دیں تو پانی بہتے بہتے خود ہی پھر صاف ہو جائے گا کچرا الگ ہو جائے گا پہاڑوں سے نکلنے والا پانی صاف ستھرا ملے گا ایسے ہی زمانہ تو اللہ نے صاف ستھرا بنایا ہے हर महीना वैसे ही आता है और गुजर जाता है, हर हफ्ता आता है गुजर जाता है, लेकिन किसी हफ्ते में कहीं फसाद हो गया तो हालात बिगड़े। हफ्ता नहीं बिगड़ा है बल्कि हम बिगड़े हैं। गोलियां हमने चलाई हैं, कर्फ्यू हमने लगाया है, दूध खरीदना हमारे लिए दुश्वार हो गया है, बाजार बंद नजर आ रहे हैं। ये जमाना नहीं कुछ बिगाड़ता, हम ही बिगाड़ते हैं। और जब हम संवर जाते हैं तो जमाना भी संवर जाता है। बस एक ही बात है कि तुम अपने गरीबान में मुंह डालकर सोचो कि हम बिगड़े हैं या संवरे हैं। अगर ये समझ में नहीं आता है तो जमाने को देख लो कि कचरा बह रहा है तो ये समझो हम बह रहे हैं। पानी गंदा हो गया तो हम गंदा कर रहे हैं। और जब गंदगी आती है पानी में तो प्यासा आदमी जैसा गंदा पानी है मजबूरन पी लेता है। ऐसे ही बच्चे हमारे साफ सुथरे आए हैं, हमने हालात को गंदा कर दिया है, गुनाहों से लतपत कर दिया है। ये बच्चे आंख खोलते हैं तो वही गुनाहों का माहौल देखते हैं, माँ बाप का एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा देखते हैं, मोहल्ले में पड़ोसी पड़ोसी को दुख देता हुआ देखते हैं। जैसा माहौल है मजबूरन बच्चे जो साफ सुथरे पैदा हुए थे उसी माहौल में ढल जाते हैं और वैसे ही गंदगी लेकर जवान होते हैं। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी उसी वक्त हम पूरा कर सकते हैं जबकि हम रास्ता चलना सीख जाए। देखिए गवर्नमेंट ने रास्ता बनाया है किस काम के लिए? चलने के लिए ना। लेकिन रास्ता ही सिर्फ नहीं बनाया है, रास्ते के साथ रास्ते पर चलने का भी एक रूल एंड रेगुलेशन तैयार किया गया है। हिंदुस्तान में अगर रास्ता चलना है तो पहली बात यह है कि लेफ्ट साइड से चलना, राइट से मत चलो। राइट से चलेगा तो सब में राइट हो जाएगा और जब राइट होगा तो फाइट भी होगी। उधर से ये आ रहा है इधर से ये जा रहा है टकरा गया। ये रास्ते का कसूर नहीं है, चलने वाले का कसूर है। गवर्नमेंट ने तो कानून बनाया लेफ्ट से चलना, अब तुम राइट फाइट कर रहे हो। उधर से आई बाइक इधर से गई, वो बचा रहा है ये हटा रहा है, धड़ से लग गई एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में पहुंच गया। एक है रास्ता और एक है रास्ते पर चलने का तरीका। जगह जगह सिग्नल है, जहां रेड नजर आए वहां आप क्या करेंगे? रुकेंगे ना, ये कानून है। और जब ग्रीन नजर आए तो चलने लगेंगे। और अगर आप इसकी मुखालफत करें, रेड हो तो चलें और ग्रीन हो तो खड़े हो जाएं, तो उस रास्ते का हाल क्या होगा? रोज दो चार सर फूटेंगे और टांग टूटेगी, घरों में परेशानियां आएंगी। रास्ते का कसूर नहीं है, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाला अगर है तो रास्ता अमन के साथ होगा। और अगर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके रास्ते पर सैकड़ों एक्सीडेंट रोज हो जाएंगे। तो एक है रास्ता और एक है रास्ते पर चलने का रूल। इसी तरह इस्लाम एक रास्ता है और उस रास्ते पर चलने के लिए रूल एंड रेगुलेशन है। उस रास्ते को इस्लाम कहता है एहदिना सिरातल मुस्तकीम। आप अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं, मौला हमको सीधे रास्ते पर चला, अच्छे रास्ते पर चला। अब अच्छे रास्ते पर चलने की तो दुआ आपने कर ली, उसके बाद रब ने ये भी दुआ सिखाई है कि उसके बाद ये दुआ करना, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, ऐ परवरदिगार आलम उन लोगों के अंदाज पर हमें रास्ता चला जिन पर तेरा एहसान हुआ है। उलमा हैं, औलियाए किराम हैं, गौसो खाजा हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, ये सारे औलिया जो इस्लाम के रास्ते पर चले तो आंख बंद करके नहीं चले, जो रूल एंड रेगुलेशन था उस अंदाज से सिराते मुस्तकीम पर चले हैं। रास्ता चलना कमाल नहीं है, रास्ते के रूल को फॉलो करना कमाल है। वली ऐसे नहीं बन जाता, वलियों ने रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है। ये रास्ता है और रूल एंड रेगुलेशन आरटीओ के रूल हैं। आरटीओ ऑफिस है कि नहीं? आरटीओ ऑफिस पर एक चार्ट मिलता है, एरो का निशान बना है तो क्या मतलब, अगर गेट का निशान बना है तो क्या मतलब, और अगर टोपी जैसे निशान बना है तो उसका क्या मतलब। हर सिंबल को आपको सीखना पड़ता है, ये इसलिए कि रास्ता कभी दाएं मुड़ता है, कभी बाएं मुड़ता है, कभी रेलवे क्रॉसिंग है वहां गेट लगा है, दूर ही से आपको नोटिस दिया जा रहा है, ऐ चलने वाले आंख बंद करके मत चलना, देख लेफ्ट हैंड की तरफ एरो बना है तो उधर मुड़ जाना, और राइट हैंड की तरफ बना है तो राइट में मुड़ जाना। इस तरह से रात के वक्त भी हमको साइन बोर्ड नजर आता है, और साइन बोर्ड ऐसा होता है कि उसमें रोशनी नहीं होती, फिर अंधेरे में नजर कैसे आएगा। रोशनी हमारे व्हीकल में होती है, हेडलाइट जब उस पर पड़ता है तो ऐसा वो रोशन हो जाता है जैसे उसी के अंदर इलेक्ट्रिक पावर जल रहा है, उसमें कोई बल्ब और रोशनी नहीं है, आपकी अपनी रोशनी है। अगर फोर व्हीलर के दोनों लाइट खराब हो जाएं तो आपको साइन पेपर नजर नहीं आएगा, बाइक की रोशनी अगर खराब हो जाए रोशनी नजर नहीं आएगी कि सड़क इधर गई है कि वो उधर गई है। अपने पास भी रोशनी होनी चाहिए ताकि सामने का साइन बोर्ड चमकना चाहिए। ये समझ मैं अभी इशारे दे रहा हूँ। खाली साइन बोर्ड तो लगा दिया है गवर्नमेंट ने, रेडियम पेंट भी उस पर लगा दिया है, कमी इसकी है कि आपका हेडलाइट सलामत है कि खराब है। अगर सलामत है तो आप सलामती के साथ साइन बोर्ड को देखते हुए चले जाएंगे। अब इस सलामती के लिए ये हमारा हेडलाइट जो सिराते मुस्तकीम पर फोकस डालता है, तो हमें सिराते मुस्तकीम का स्ट्रेट वे नजर आता है और आराम से हमारे इस्लाम की व्हीकल दन 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 चली जाती है और जन्नत तक पहुंच जाती है। और वो रोशनी अपनी क्या है, इसी को ईमान की रोशनी कहते हैं। पहले हमें सच्चे ईमान की रोशनी अपने दिल में बिठाना है, और रास्ता तो रब ने अता फरमा दिया सिराते मुस्तकीम। अब ये रोशनी किनसे मिलेगी, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह ने जिसे इल्म का इनाम अता फरमाया है, वलायत और गौसियत का एहसान जिन पर किया है, अगर वो तुमको न मिले तो आजकल छोटे छोटे मदरसे भी हैं, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी तो न जा सकोगे तो छोटे छोटे प्राइमरी और मिडिल और हाई स्कूल में तो चले जाओ, مولانا جعفر العابدین صاحب نے قائم کیا محمدیہ کس لیے کیا ہے؟ تاکہ وہاں پہنچو اور جب پہنچو گے تو تمہارا ایمانی اور اسلامی سینس جو ہوگا وہ اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا، برائیاں ختم ہوں گی، اچھائیاں آ جائیں گی، سڑک پر صراط مستقیم پر چلنے کا تمہیں شعور آ جائے گا. پروردگار عالم نے ان علماء کو وہ شعور عطا فرمایا ہے کہ جو ان سے قریب ہوتے ہیں وہ بھی باشعور ہو جاتے ہیں. اور آج نہ ہم اسکولوں مدرسوں میں جاتے ہیں نہ بچوں کو بھیجتے ہیں. وہ تو بہت دردناک کہانی ہے، مجھے اس پر ابھی گفتگو نہیں کرنا ہے. یہ بتانا ہے کہ انسان کو ہر طرح سے سنسٹیو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ دیا ہے، کس لیے آنکھ دیا ہے؟ دیکھنے کے لیے. کان کیوں دیا ہے؟ ناک کیوں دی ہے؟ زبان کیوں دی ہے؟ چکھنے کے لیے دیا ہے نا. یہ سب سینس اللہ نے آپ کے وجود میں فٹ کر دیے. اگر چکھنا ہے تو فرینی کا ایک چمچ، شیر خورما کا ایک چمچ کان میں مت ڈالنا. کان میں ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ ارے درد سے چلانے لگو گے. یہ بھی آپ ہی کا بدن ہے، بدن کا ایک حصہ ہے، لیکن اس میں چکھنے کا سینس نہیں ہے. تو آپ اس میں شیر خورما کتنا بھی اصلی گھی کا بنا ہو، ربڑی پڑا ہو، ڈالو گے تو مزہ نہیں آئے گا، پورے دن کان میں درد ہونے لگے گا، ہاسپٹل جانا پڑے گا. اور اگر سننا ہو تو کان کو زور سے بند کر لیجئے اور آنکھ سے کہے اے آنکھ سن لے. آنکھ سنے گی؟ کیوں نہیں سنے گی؟ آپ نے اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کیا ہے. اس نے یہ نعمت دی ہے کہ دیکھو، آپ اسے دیکھتے کے لیے نہیں بلکہ سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کان کو آپ کے حوالے کیا ہے، سنو. تو اب دیکھنا ہے تو آنکھ بند کر کے کان لگا کے کان دیکھ لے. دیکھا گیا کان؟ یہ سوائے پاگل پن کے اور کیا ہے؟ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی اس کو سمجھ کر کے اس کا یوز کرو، تب یوز فل ہوگی، صحیح استعمال ہوگی. اور غلط اگر آپ نے اس کا استعمال کیا تو آپ کو نادان ہی نہیں دنیا پاگل کہے گی. ٹوپی کس لیے بنی ہے؟ تو کوئی پیر میں لاسٹک لگا کے ٹوپی باندھ کر کے چلے، مجھے چپل کی ضرورت نہیں ہے، میرا چپل یہ ہے. جوتا اس لیے آپ کو کہ پیر کی حفاظت کرے، آپ سر پر لے کر چلیں بہت اچھا جوتا میں نے چائنا میڈ خریدا ہے، لوگ کہیں گے مارو اس کو جوتے. ارے جوتا پیر میں پہننے کے لیے، یہ سر پر رکھ کر چل رہا ہے، ٹوپی سر پر رکھنے کے لیے تو پیر میں باندھ کر چل رہا ہے. یہ کوئی انسانیت ہے؟ کامن سینس کی بات ہے کہ غلط چیز کا استعمال آپ کو نادان اور بے عزت کرے گا. گلاس کیوں بنا ہے؟ پانی پینے کے لیے نا. اگلدان کائے کے لیے بنا ہے؟ تھوکنے کے لیے. اب ایک صاحب اپنے مہمان کے پاس پانی پینے کے لیے اگلدان لے کے آئے، شربت روح افزا ہے، تو بولے گا چلو غلط جگہ ہم آ گئے ہیں، کہیں اور مہمان بنیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگلدان بھی تو میٹل کا بنا ہے، اچھا صاف ستھرا ہے، آپ پانی اور روح افزا اس میں کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے کہ پینے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا. اور گلاس دیا جائے پان کھا کے کھرا کھا کے تھوکو، خدا کی قسم مہمان گھبرا کر اس گھر سے نکل جائے گا. تھوکنے کی چیز میں پانی پلا رہا ہے اور پینے کی چیز میں تھکوا رہا ہے، چلو اب کہیں یہ پٹوا نہ دے. آئے تھے مہمان بن کر کہ بریانی کھائیں گے, اب یہ سب الٹا ہی معاملہ ہو رہا ہے. تو آپ اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا سیکھو. اگر صحیح استعمال کرو گے یہاں بھی باعزت رہو گے, وہاں بھی باعزت رہو گے. اور اگر ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ صحیح استعمال کس کو کہتے ہیں, تو اسی کے لیے علماء کرام, غوث و خواجہ کو رب نے بھیجا کیوں ہے؟ اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال کرانے کا ڈھنگ سکھا دیں, یہی ہے ان کے آنے کا مقصد. یہ مدرسے اسی لیے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال کرو تو تمہاری عزت یہاں بھی ہوں گے, فرشتے بھی تمہاری عزت کریں گے. غلط استعمال کرنا یہ سوائے نادانی اور بے عزتی کے اور کوئی معاملہ نہیں. تو یہ ہمارے پاس اللہ نے سینس دیا ہے, ہاں, ناک, کان, ہاتھ, پیر, یہ سب ہماری لائف ایکٹیویٹی کو سوچ سمجھ کر کے کرنے کا ڈھنگ ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم ہر چیز کا استعمال یا اس کو سمجھنے میں غلطی کر جائیں گے. میں کہا کرتا ہوں کہ دیہات میں ہاتھی آیا. کتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے؟ بہت بڑا ہاتھی ہے نا. اس دیہات میں کبھی ہاتھی گیا نہیں تھا. پورے دیہات والے خوش ہو گئے آج ہاتھی دیکھنے کو ملا. ساری پبلک دیہات کی, عورت, مرد, بوڑھے, بچے, ہاتھی آیا, ہاتھی آیا, گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے. ایک بڑے میاں تھے, ان کا یہ آنکھوں کا سینسر خراب تھا, اندھے تھے. وہ بھی نکلے ہاتھی دیکھیں گے. ایک منچلے لڑکے نے کہا, بابا تم ہاتھی کیسے دیکھو گے, تمہارے تو شٹر دونوں بند ہیں. تو بولے, ایسے ہاتھ سے چھو کر دیکھوں گا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے. چھو کر کے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ نے یہ نعمت بنائی وہ ہے ہی نہیں ہے, اور جن کے پاس ہے وہ دیکھ کر کہتے ہاتھی ایسا ہے. تو ہاتھ سے چھو کر کے ہاتھی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا, لیکن گیا دیکھنے کے لیے. تو ہاتھی کے پیچھے اس کسی بچے نے کھڑا کر دیا ہے, بابا یہ ہے ہاتھی. ہاتھی دم ہلا رہا تھا, بڑے میاں کے ہاتھ میں دم آ گئی. تو کہتا ہے بڑے فخر کے ساتھ, سمجھ گیا ہاتھی رسی جیسے ہوتا ہے. کہاں ہاتھی اور کہاں رسی, بولو جی. ہاتھی کو ہاتھ کیسے سمجھے گا؟ ہاتھی کو سمجھنے کے لیے آنکھ چاہیے نا. اس کے ہاتھ میں ایک حصہ آ گیا, سمجھا کہ یہ رسی ہے, تو بہت مگن ہو گیا. اب سمجھ گیا ہاتھی بڑا شور سمجھاتا کہ ہاتھی ہے ہاتھی. ہاتھی تو رسی جیسے ہے. ایک بچہ اور من چلا تھا, بڑے میاں کا ہاتھ ہٹایا اور کہا آگے بڑھ دیکھ ہاتھی کیسا ہوتا ہے. تو اس کا پیر اس کے ہاتھ میں آ گیا اندھے کے, اور کہتا ہے بیٹا اب سمجھا ہاتھی کیسا ہوتا ہے. لوگوں نے پوچھا کیسا ہوتا ہے, بولے پلر جیسے ہوتا ہے. کیا ہاتھی پلر ہے؟ کیوں غلطی کر رہا ہے؟ ہاتھی کو رسی کہہ رہا ہے, ہاتھی کو پلر کہہ رہا ہے. اس لیے جو سینس ہاتھی کو سمجھنے کے لیے ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. پھر ایک لڑکے نے اور دھکا دیا, چل کبھی رسی بولتا ہے کبھی پلر بولتا ہے. تو اس کی پیٹھ پر ہاتھ چلا گیا. ہاں بولے اب سمجھا ہاتھی تخت جیسے ہوتا ہے. کیا ہاتھی تخت جیسے؟ پھر کسی نے کہا بے ہاتھی تخت بھی نہیں ہے, اور آگے اس کو ڈھکیل دیا. تو ہاتھی کان ہلا رہا تھا. कान हाथ में आ गया, का हाथी सूप जैसा है समझ गया। अबे हाथी न सूप है अल्लाह के बंदे, न तखत है, न पिल्लर है, न रस्सी है, इतने फैसले कर रहा है कि हाथी ये है, हाथी ये है, हाथी ये है, हालांकि हाथी इनमें से कुछ भी नहीं है, न रस्सी है, न तखत है, न पिल्लर है, न सूप है, फिर हाथी क्या है? तो उस अंधे को कैसे समझाएं? अरे पहले जाकर के अपनी आंख बनवा ले, इसमें रोशनी आएगी तब समझ में आएगा हाथी कैसी है। समझे? शरीयत को समझने चले हैं। कौन? एरियल छा। शरीयत नाम है तलाक का, शरीयत नाम है तीन और चार तलाक का। अबे शरीयत इसका नाम नहीं है, शरीयत नाम है निकाह का। और जब निकाह से तुम्हारे किसी प्रॉब्लम की वजह से निबाह पार नहीं हो रहा है तो तलाक शरीयत का हुक्म नहीं है, बल्कि शरीयत इस निकाह के और तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत के लिए ये झगड़े का हल है। हल और चीज है, मसला और चीज है। नमाज मसला है और गलती उसमें हो गई तो हल सजदा सहो करना है। सजदा सहो करना मसला नहीं है, ये तो मसले का हल है।
सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।
भाई नमाज में गलती हो गई, अब क्या करें? नए सिरे से नमाज पढ़े। तो शरीयत कहती नहीं, मसले का एक हल है कि सजदा सहो कर लो, तुम्हारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। इसी तरह निकाह एक मसला है, निकाह इबादत है। अल्लाह के रसूल फरमाते अन निकाह मिन सुन्नती, ये निकाह मेरी सुन्नत है। दुनिया के जितने मजाहिब हैं, जितने लोग हैं, निकाह को एक सामाजिक हैसियत समझते हैं। सिर्फ इस्लाम को ये शरफ हासिल है कि निकाह इबादत है। निकाह सिर्फ हवस निकालने के लिए नहीं है, निकाह सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए नहीं है, निकाह सिर्फ औलाद पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि निकाह उम्मत मुहम्मदिया में इजाफा करने के लिए है और निकाह सुन्नत रसूल को निभाने के लिए। ये है शरीयत। निकाह इसलिए किया जाता है कि आप अच्छे तरीके से अपने बीवी के साथ निकाह करके सुलूक करो। वो भी तो एक जाति है, एक सिंफ है। अल्लाह ताला फरमाता है वाशिरुहुन बिल मारूफ। ऐ लोगों, जिन बीवियों से तुमने शादी की है उसके साथ बेहतरीन सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। ये है शरीयत। बीवियों को जूते मारने, गाली देने, डंडे फटकारने के लिए तुम्हारे निकाह में नहीं दिया गया है। वह आशरूहुन बिल मारूफ, इन औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। तुम इंसान हो ना, इंसान इंसान के साथ न्याय करेगा कि अन्याय करेगा? अन्याय करना यही जुल्म है और न्याय करना यही इंसानियत और शराफत है। इस्लाम हुक्म देता है बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, और बीवियों के बारे में फरमाता ये शरीयत है। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहने लगे, मैं बहुत गरीब हूं, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक ऊंटनी थी और वो इत्तेफाक से रस्सी तोड़ करके गायब हो गई। उसी ऊंटनी से मैं अपने बाल बच्चों का पेट पालता था, मजदूरी करके और घर का खर्च खराजात चलाता था। दिन भर मैंने ऊंटनी तलाश की लेकिन वो ऊंटनी मुझे मिली नहीं है। دریا کے کنارے جنگل میں میدان میں ہر طرف گھوما اٹھتی نہیں ملی. یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے. صحابی کا عقیدہ دیکھا, وہابی نہیں تھے, جس کو کوئی نہیں جانتا, سب ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہوئے. آج وہ نبی کے پاس آئے, اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے. حضور نے نہیں فرمایا جاؤ میدان میں وادی میں تلاش کرو جنگل میں دیکھو, یہ نہیں فرمایا. حضور جانتے تھے کہ یہ ڈھونڈ کر آیا ہے, پریشان ہو کر آیا ہے. ارشاد فرمایا فلاں جنگل میں چلے جاؤ, تمہاری اونٹنی کی رسی درخت سے الجھی ہوئی ہے, اونٹنی وہاں کھڑی ہے. وہاں کچھ منافق بھی تھے جن کو ایمانی سینس نہیں تھا. ایمانی سینس, نبی کو کیسے دیکھتے تھے؟ اپنے جیسا دیکھتے تھے. ہاتھی کو رسی جانتا تھا اندھا, ایسے ایمان کا جو اندھا ہوتا نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے. معاذ اللہ, جو ایسا کہے سمجھ جاؤ یہ اندھے کی طرح, یہ بھی اندر سے اندھا ہے. ایمانی سینس اگر ہوتا تو نبی کو نبی کہتا, غلام کو غلام کہتا, غوث کو غوث کہتا, غریب نواز کو غریب نواز کہتا, مرید کو مرید کہتا. وہ صحابی گئے تو اونٹنی کھڑی تھی, بھئی جانور تھا بیٹھ تو سکتا تھا, لیکن نبی نے کہا کھڑی ہے تو جانور بھی کھڑا ہی تھا, بیٹھا نہیں. رسی کھولی اور اونٹنی کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. حضور کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جب اونٹ کو لے کر آئے وہ صحابی, تو وہ اونٹنی اپنا سر جھکا کر حضور کو سجدہ کر رہی. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا جانور آقا کو سجدہ کر رہا ہے. ایک صحابی بول اٹھے, ہم زیادہ حقدار ہیں غلام کہ حضور آپ کو سجدہ کریں, اجازت دیجئے. سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں, اگر اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کرے. شوہر کا اسٹیٹس بتایا اور بتا دیا کہ شوہر کا مقام کیا ہے اور عورت کی حیثیت کیا ہے. بھی ہر حکومت ہوتی ہے اور حکومت میں دو منسٹری ہوتی ہے کہ نہیں, بڑی اہم کئی منسٹری ہوتی ہے, لیکن ایک ہوتی ہے ہوم منسٹری اور ایک ہوتی ہے فارن منسٹری, ہے نا. فارن منسٹر کیا کرتا ہے, دیش سے باہر جا کر اپنے دیش کی ترقی کے لیے بہت کچھ سمیٹتا ہے, دیش کی عزت کو بگاڑتا نہیں, اپنے دیش کی عزت کو دوسرے دیش میں پھیلاتا ہے. ہمارا دیش ایسا ہے ویسا ہے. ہندوستان کا اگر فارن منسٹر جائے اور یہاں کی تعریف کرے تو باہر والے کیا کہیں گے, بہت اچھا دیش ہے. فارن منسٹر کا کام ہے اپنے دیش کی کو بدنامی سے بچا کر اس کی ترقی کا انتظام کرے, اور ہوم منسٹر کا کام ہے کہ دیش کے اندر امن و شانتی قائم رکھے. اس لیے کہ ہوم منسٹر کے پاور میں فوج بھی ہے پولیس بھی ہے. ہوم منسٹر اندر کو سنبھالے اور فارن منسٹر باہر کو سنبھالے. یہ دو منسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے. اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ تمہارا گھر جو ہے ایک اسٹیٹ اور ریاست کی طرح ہے. شوہر فارن منسٹر ہے اور عورت ہوم منسٹر ہے. یہ دونوں منسٹری میں تال میل ہونا چاہیے. ہوم منسٹر اندر والے پریوار کو بگڑنے نہ دے, فارن منسٹر اپنے خاندان کی بدنامی باہر نہ ہونے دے. باہر بھی عزت ہو اندر بھی شانتی ہو. اگر اس طرح سے ایک گھر چلتا ہے تو وہ بڑا کامیاب گھر ہوتا ہے. اور یہ کب ہوگا کہ عورت شوہر کے مقام کو سمجھے اور شوہر اپنی عورت کی حیثیت کو سمجھے. یہ دونوں سمجھ کر چلیں گے تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی، سب سمجھ میں آئے گی۔ یہ عورت کے لیے ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کرو گے کہ نہیں؟ اگر اچھا سلوک نہیں کرو گے جب ہی وہ طلاق مانگے گی، اور طلاق مانگے گی تو آپ غصے میں ایک نہیں دو نہیں تین تین گولیاں، یہ زبان رائفل ہے، تھری ناٹ تھری وہ کام نہیں کرتی ہے جو یہ تمہاری پانچ گرام کی زبان کام کر رہی ہے۔ اتنی خطرناک یہ رائفل ہے کہ اس سے جو گولی نکلی تو وہ خطا نہیں ہوتی ہے، جا کے ٹھیک سینے پر لگتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے مسلمان، طلاق دینے سے اپنی زبان کو روک لے، جب طلاق کی بولی نکلتی ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ عورت اور مرد یہ دونوں اپنی اپنی منسٹری کے دائرے میں رہیں، ایریے میں رہیں، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ طلاق جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلے کا حل ہے۔ آپ کہیں گے مسئلے کا حل کیا؟ نکاح مسئلہ تھا، مل جل کر رہنا مسئلہ تھا، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا مسئلہ تھا۔ جب یہ مسئلے کسی طرح سلجھنے نہ پائیں، پرابلم سول نہ ہونے پائے، تب اسلام کہتا ہے کہ زیادہ نہیں، پہلے ایک طلاق دو، اگر ایک طلاق پر بھی تمہارا دل نہیں بھرا تو دو۔ قرآن فرماتا ہے الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، رب فرماتا ہے اگر مسئلہ تمہارا حل نہ ہو، کسی طرح سمجھوتا ہو۔ جگہ جگہ قرآن نے نکاح کے بندھن کو مضبوط بنانے کا طریقہ بتایا ہے، آپس میں جھگڑا ہو جائے، قرآن فرماتا ہے دو آدمی ادھر سے دو آدمی ادھر سے، نیک لوگوں کو پانچ لوگوں کو جمع کرو، اور میاں بیوی میں جو آپس میں اختلاف ہو گیا ہے سمجھوتا کر لو، اگر سمجھوتا کرو گے تو اس سمجھوتے میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ طلاق کی بات نہیں کی ہے، اور سمجھوتے کے بعد بھی دونوں میاں بیوی اکڑ پھوں ہیں، میں نہیں مانوں گا، آئی ایم سم تھنگ، جب یہ عالم ہوگا تو اب کیا کرے گا؟ پکڑ پکڑ کے رسی باندھ کر کے بیوی کو گھر میں قیدی بنا کے رکھے گا، یا شوہر سے کہے گا نہیں روزانہ بیوی کی سینڈل جا کر کے صاف کر تب یہ رہے گی؟ نہ ادھر سے کوئی کچھ ماننے کے لیے تیار، نہ ادھر سے نرمی۔ تو ایسی صورت میں قرآن فرماتا ہے الطلاق مرتان، اگر طلاق دینا ہے تو دو ہی مرتبہ دینا، تیسرے کا نام مت لینا۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، یہ مسئلے کا حل ہے۔ اور طلاق دینے کے بعد آگے فرماتا ہے الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف او تسریح بإحسان، تم نے دو طلاق دے دی، اب چند دن خاموش رہو، غصہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر تمہارے لیے دو آپشن ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر چاہو تو پھر بھلائی کے ساتھ اپنے گھر اسے روک لو، رجعت کر لو، کتنا صاف ستھرا قانون ہے، تمہیں دوسرے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، عدت کے اندر اس سے پھر رجعت کر لو، ریٹرن کر لو، اپنی بیوی کو اپنے گھر رکھ دو۔ اور اگر نہیں رکھنا چاہتے، دل صاف نہیں ہوا، تو او تصریح بے احسان، تین پیریڈ اس کی عدت گزر جانے دو، یہ تمہارے نکاح سے خود بخود نکل جائے گی، تیرا راستہ الگ اور بیوی کا راستہ الگ۔ یہ ہے اسلام کا وہ منشور جو پرابلم کو سول کرنے کے لیے قرآن نے بیان کیا۔ اس پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ ایک بول کر چپ رہو، اگر زیادہ شیطان سر پر سوار ہے تو دو بولو، قرآن فرماتا چپ۔ اب اس کے بعد تم خود سروے کر لینا رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. لیکن یہ تو تین کہہ کر جب تک تین نہیں کرے کہے گا ون ٹو تھری, گویا کہیں پر فٹ بال کھیل رہا ہے, فتح کا اعلان ہو رہا ہے. ون ٹو, اسلام کہتا نہیں ریفری بن کر مت آ, شوہر بن کر کے آ. ون ٹو بس ختم. تھری کا انتظار ہی کرتے رہے لوگ. یہ تھری بولو گے تو پارلیمنٹ بھی بولے گی, یہ تھری بولو گے تو جیل بھی بولے گی. اس لیے اپنی عزت کو بچا لے جوان, اے عورت والو سنو, ون ٹو کہہ کر کے خاموش ہو جانا, اور اگر پھر رہنا چاہو تو آرام سے رہ سکتے. اور تین کہہ دیا پھر پچھتاوا ہے, دو بچے ہیں ایک بوڑھی ماں ہے, کھانا کون پکائے گا. اب آئے مفتی صاحب کے پاس, جعفر العابدین صاحب کے پاس. حضرت غصے میں, بہت غصے میں تھا, بہت غصے میں تھا, تین بول دیا تو حضرت سمجھ گئے, فرمائیں گے کہ غصے ہی میں تو طلاق دی جاتی ہے. عید بقرعید کو کوئی تہواری دینے جانا جاتا ہے, او مائی ڈیئر مائی ڈارلنگ, یہ لے لے تین طلاق. ہے کوئی ایسا؟ میں نے تو آج تک کہیں نہیں دیکھا کہ پیار سے کہیں کسی نے طلاق دی ہے, غصے میں طلاق دی ہے. اور غصہ شیطان دلاتا ہے, آپ یہ نہ سمجھو, غصہ شیطان دلاتا ہے. غصہ شیطان دلا کر کے طلاق کی نوبت پہنچواتا ہے, اور جب طلاق ہوتی ہے اللہ کا عرش ہلتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان سمندر میں روزانہ اپنا تخت بچھاتا ہے, اور جتنی جماعت اس نے بھیجی ہے ادھر ادھر وہ سب عصر کی نماز کے بعد اپنی پوری کارروائی پیش کرنے کے لیے حضرت جی کے پاس جمع ہوتے ہیں. سب کھڑے ہوتے ہیں, وہ تخت پر بیٹھا رہتا ہے, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, سب بتاتے ہیں. اتنے کو چلا کرایا, اتنے کو ٹھلا کرایا, اتنے کو جھگڑا کرایا, شراب پلایا, دنیا بھر کی باتیں سب بتاتے. اس میں سے ایک بڈھا شیطان اٹھتا ہے اور کہتا ہے میرے مائی باپ, میں نے دو میاں بیوی میں جھگڑا کرا کے طلاق دلوا دیا. بس شیطان کھڑا ہو جاتا ہے, سینے سے لگا لیتا ہے, کہتا کام تم نے کیا, شراب پلایا اس کو واہ واہ نہیں, جھگڑا کرایا واہ واہ نہیں, مار پیٹ کرایا اس کو شاباش نہیں, طلاق دلوایا تو وہ خوش ہو جاتا ہے. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ طلاق سے ایک نہیں دو خاندان تتر بتر ہو جاتے ہیں, دو خاندان کی آبرو چلی جاتی ہے, دو خاندان کے ایک نہیں کئی دل ٹوٹ جاتے ہیں, جو پرانی رشتے داریاں ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. اور پرانی رشتے داری ہو یا نئی رشتے داری ہو, اسلام کہتا ہے اسے مضبوط بنا کر. اسی لیے تو نکاح کا نام ہے عقد. عقد کہتے ہیں گانٹھ لگانے کو, یہ رسی ہے اس میں جو گانٹھ لگائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عقد. سمجھ گئے آپ؟ اگر دو رسی الگ الگ ہوں اور دونوں کو ایک کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک رسی یہ, ایک رسی یہ, دونوں کو گرہ لگا دیتے ہیں. اسی کو عربی میں عقد کہتے ہیں. وہ بہی عقد النکاح, قرآن فرماتا ہے نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے. اب جب گرہ لگ جاتی ہے تو ایک رسی وہاں تھی ایک رسی یہاں, جب گانٹھ مار دو اس میں تو دونوں ایک ہو جاتی ہے نا. پہلے جب تک گانٹھ نہیں لگی تھی, آپ کیا بولتے ہیں اس کو, گرہ. گرہ جب تک نہیں لگی تھی اگر اس کو کوئی کھینچتا تو وہ رسی ادھر جاتی اور یہ اپنی جگہ رہتی, اس کو اگر کوئی کھینچتا تو وہ اپنی جگہ پر رہتی اور یہ ادھر سرکتی. لیکن جب گرہ لگ گئی, اب دونوں کی شان کیا ہے, اسے کوئی پکڑ کے کھینچے تو یہ بھی ساتھ ساتھ چلے گی, اس کو کھینچے تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گی. نکاح کو عقد اس لیے کہتے ہیں, دو لڑکا لڑکی الگ تھے, دونوں اپنی زندگی میں آزاد تھے لیکن جہاں کہا قبل تو میں نے قبول کر لیا، اب یہ گرہ لگ گئی. اب تو یہ شان ہونی چاہیے مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کہ شوہر جدھر چاہے ادھر عورت بھی جائے، عورت کی جو خواہش ہے شوہر پوری کرتا چلا جائے. یہ تال میل ہوگا فارن منسٹر اور ہوم منسٹر سے تو دونوں کی رفتار یکساں ہوگی اور اس وقت تک کوئی جھگڑا لڑائی نہیں ہوگا. ہاں یہ گرہ جب کھل جائے گی تو ادھر کی کھینچو ادھر کی کھینچو. شیطان یہی گرہ کھولنا چاہتا ہے، ایک شیطان ادھر سے کھینچتا ہے ایک شیطان ادھر سے کھینچتا ہے. مرد کو غصہ دلاتا ہے اور عورت کا تو ماشاء اللہ غصہ سبھی جانتے ہیں، ناک پر رہتا ہے جب چاہے ٹپک جاتا ہے. شوہر ایک بولے گا تو یہ دس بولے گی. عورت کا تو مزاج ایسا ہے میری ماں بہن سن لیں کہ ان کو اگر بدھنے میں بند کر دو تو ٹوٹی سے بھی بولے گی. یہاں تو شوہر بلوا رہا ہے، یہ تو اکیلی بھی بیٹھی رہتی ہے تو کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہے. اکثر میں نے دیکھا ایک عورت اگر برتھ پر بیٹھی ہے تو وہ معلوم نہیں میرا لڑکا کیا کر رہا ہے، وہ میری بہو کو بول کے آئی تھی، معلوم نہیں اس نے وہ کپڑا دھوئی کہ نہیں دھوئی، اکیلی بولتی رہتی. اور دو اگر آ جاتی ہیں تو دو منٹ میں دونوں ایک دوسرے کا بائٹ آٹا پورا نکال لیتی ہیں کہ تیری نند کتنی ہے، تیری دیورانی کتنی ہے، جٹھانی کتنی ہے، تیرا شوہر تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، سارا تتمبا ایک سانس میں بیان کر دیتی ہے. اور ہم مرد دو بیٹھے رہتے ہیں، اس سیشن سے بیٹھے ورنگل آ کر کے اتر گئے، بات چیت نہیں کرتے ہیں. عورت کی زبان کبھی کنٹرول نہیں ہوتی. میری ماں بہنوں اپنی زبان پر کنٹرول کرو، یہ طلاق کا ذریعہ بن جاتی ہے. طلاق کا ذریعہ کیا؟ لکڑی کو نیچے رکھیے، دیکھیے یہ لکڑی ابھی گری، یہ بھی بتا رہے یہ غصہ آتی ہے تو میں ہی اٹھتی ہوں، اور جب یہ اٹھتی ہے تو گرہ کھل جاتی ہے اور رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے. اور جب رشتہ داری ٹوٹتی ہے تو دو خاندانوں کے دل چکنا چور ہو جاتے ہیں. مسلمان یہ راستہ رب نے بنایا صراط مستقیم کا، اب راستے پر چلنا سیکھو تو صراط الذین انعمت علیہم. غوث پاک نے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا سیکھنا پڑے گا، غریب نواز کی اولاد تھی، اولاد کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا یہ جاننا پڑے گا، اعلی حضرت نے اپنے شاہزادے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ کیسا مذہبی اور سنی کے سائے میں سلوک کیا ہے یہ جاننا پڑے گا، حضرت مولانا انوار اللہ صاحب کیسے رہے یہ سمجھنا پڑے گا. یہ سب سمجھنے کے بعد تمہاری نکاح کا عقد جو ہے مضبوط ہوگا، اور اگر یہ نہیں سمجھا تو شیطان ڈنڈا چلوائے گا اور طلاق کی نوبت آئے گی. اور اگر طلاق نوبت ہی آتی ہے تو پرابلم سولو کرنے کے لیے میرے پیارے صرف دو تک خاموش ہو جا، تیسرا گولا مت چلا ورنہ حالات ابتر سے ابتر ہو جائیں گے. اور آج تو یہ ہے تین دیا تو جیل، اب تو سوچنا پڑے گا نوجوانوں کو، یا تو جیل جائیں یا میل بن کے رہیں. میل بنو گے کہ فیم بنو گے؟ فیم میل سمجھے مرد کو، فیم فیملی کو. ہاں ارے اس کا شارٹ فارم بولتا ہوں میں، انگریزی جانتا ہوں. بہرحال اپنے میل اور فیم کو بچانا تاکہ جیل نہ جانا پڑے، یہ تمہاری زندگی اور دوسرے لوگوں ایریل والوں کے ہاتھ میں تمہارا رول اینڈ ریگولیشن. وہ کیا سمجھیں گے؟ ایمان کا سینس ہی نہیں ہے شریعت تو کیا سمجھیں گے؟ یہ مدارس ہمارے مولانا شرف الدین صاحب کی یہ شرافت ہے. کیا نام ہے آپ کے مدرسے کا؟ حنفیہ غریب نواز. حنفیہ ہو یا شافعیہ ہو لہا غریب نواز تو رہے گا. غریب نواز کے دامن میں آ جاؤ اور اپنی شریعت کا تحفظ خود تمہیں کرنا ہے, حکومت سے تمنا مت رکھنا.
کیا بات,
کسی لیڈر سے یہ آرزو مت رکھنا. شریعت کا تحفظ کرنا ہے تو صراط مستقیم پر چلنے کا ڈھنگ سیکھو. اگر ڈھنگ سیکھ لیا آر ٹی او آفس میں جا کر تو سڑک پر چلنے کا ڈھنگ ہو آئے گا. یہ مدرسے آر ٹی او آفس ہے, یہ چلنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حسن چال چلن عطا فرمائے. شریعت کا تحفظ یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. دنیا جلسہ کرتی رہے سب ایک طرف, مسلمان سنبھل جائے تو ایک طرف, کسی اعلان کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس جلسے میں آنے کی توفیق دی ہے, رب کریم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. اب دوسرا شکر ہم یوں ادا کریں, مولا سب کو طلاق اور نکاح کی نزاکت کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.